جمعرات 2 اپریل کے سیربین کے ساتھ جعفر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ غیر ملکی دستے یمن کی اہم بندرگاہ عدن پر اتر گئے، کیا یمن کے خلاف سعودی عرب اور اتحادیوں کی فوجی کارروائی کامیاب ہو سکتی ہے؟
اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کرنے کے بجائے سعودی عربیہ نے ملٹری کا استعمال کیا تاکہ وہ ایران کو وارننگ دے۔
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد۔
پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے فوجی عدالت سے موت کی سزا پانے والے 6 دہشت گردوں کی سزائے موت کی توثیق کر دی ہے۔ شمائلہ خان۔
پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی پریس ریلیز کے مطابق 7 افراد پر حال ہی میں بننے والی فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلایا گیا تھا۔ عدالت نے ان میں سے 6 افراد نور سعید، حیدر علی، مراد خان، عنایت اللہ، اسرار الدین اور قاری ظہیر کو موت کی سزا سنائی ہے، جبکہ عباس نامی مجرم کو عمر قید کی سزا دی گئی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یہ افراد دہشت گردی کے سنگین جرائم، قتل، خودکش حملے اور لوگوں کی جان و مال کے نقصان میں ملوث تھے۔ پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد دہشت گردی کے مقدموں کی سماعت کے لیے بننے والی کسی فوجی عدالت کا یہ پہلا فیصلہ ہے۔
پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے یمن کے معاملے پر بحث کے لیے 6 اپریل کو پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس طلب کیا ہے۔ یہ فیصلہ اسلام آباد میں آج وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک اعلی سطح کے اجلاس میں یمن کی صورتحال پر تبادلہ خیال کے بعد کیا گیا۔ تفصیل آصف فاروقی سے۔
اجلاس کے بعد وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے اپنی خارجہ پالیسی میں پاکستان کے مفادات کو مقدم رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم یمن کے معاملے پر آئندہ حکمت عملی کے بارے میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بات ہوگی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے یمن سے تمام پاکستانیوں کے انخلاء کی کوششوں کو جاری رکھنے کی بھی ہدایات دی ہیں۔ یہ اجلاس پاکستانی وفد کے سعودی عرب کے دورے سے وطن لوٹنے پر منعقد ہوا ہے۔ اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار سمیت تینوں مسلح افواج کے سربراہان اور دفتر خارجہ کے حکام نے شرکت کی۔
یمن کا شہر عدن اس وقت حوثی باغیوں اور صدر عبدالربو منصور ہادی کی حامی فورسز کے درمیان ایک بڑے تصادم کا مرکز بنا ہوا ہے۔ تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ حوثی باغیوں نے صدارتی ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کیا ہے، جبکہ اس سے قبل عدن کی بندرگاہ پر درجنوں مسلح افراد کے اترے جانے کی بھی اطلاعات آئی تھیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ انہیں چین کے جنگی بحری جہاز کے ذریعے اس علاقے میں پہنچایا گیا ہے تاکہ وہ حوثی باغیوں کے خلاف لڑائی میں حکومتی افواج کی مدد کر سکیں۔ عدن میں جاری اس شدید لڑائی میں بھاری جانی نقصان کی بھی اطلاعات ہیں۔ افغانستان کے صوبہ خوست میں ایک خودکش حملے میں 20 افراد ہلاک اور 64 زخمی ہوئے ہیں۔ کابل سے سید انور۔
جنوب مشرقی صوبے خوست کے شہر میں گورنر ہاؤس کے قریب جس علاقے میں خودکش حملہ ہوا ہے، وہاں گزشتہ 2 دن سے سینکڑوں لوگ ٹینٹ لگا کر صوبے کے گورنر کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ اس حملے کے بعد کسی نے ابھی تک ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے حملے کے 1 گھنٹے بعد ایک ٹویٹر میسج میں کہا کہ طالبان خوست کے حملے میں ملوث نہیں ہے، لیکن خوست گورنر ہاؤس سے جاری کی گئی بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملہ افغان عوام کے دشمنوں کا کام ہے۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلح شدت پسندوں کے ایک خفیہ ٹھکانے پر چھاپے کے دوران تصادم ہوا ہے، جس میں ایک پولیس اہلکار اور ایک فوجی مارے گئے ہیں، جبکہ شدت پسند فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہردشورہ گاؤں اور اس کے ملحقہ علاقوں کا محاصرہ کر کے بڑے پیمانے پر تلاشی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ کینیا میں حکام کا کہنا ہے کہ شدت پسند تنظیم الشباب نے ایک یونیورسٹی پر حملہ کر کے وہاں موجود طلبہ کی ایک نامعلوم تعداد کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حملے میں یونیورسٹی کے 2 سیکیورٹی گارڈ سمیت کم از کم 17 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ کینیا کی یہ یونیورسٹی ہمسایہ ملک صومالیہ کے سرحدی شہر میں واقع ہے۔ الشباب کا کہنا ہے کہ حملے کا ہدف وہاں موجود غیر مسلم طلبہ ہیں۔ کینیا کی پولیس کے مطابق کم از کم 50 طلبہ کو شدت پسندوں کے قبضے سے چھڑا لیا گیا ہے اور ہاسٹل اس وقت سیکیورٹی فورسز کے گھیرے میں ہیں، تاہم شدت پسندوں کی فائرنگ کے باعث وہ ہاسٹل کے اندر کاروائی نہیں کر پا رہے۔ مصری حکام نے کہا ہے کہ جزیرہ نما سینا میں مسلح شدت پسندوں کے حملوں میں تقریباً 15 مصری فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ مسلح حملہ آوروں نے علاقے میں قائم متعدد حفاظتی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ ماضی میں بھی اس علاقے میں فوج پر حملے ہوتے رہے، جن کے ذمہ دار دولت اسلامیہ سے منسلک ایک شدت پسند گروہ انصار بیت مقدس کو ٹھہرایا جاتا رہا ہے، اور مصری فوج اسی گروہ کے خلاف علاقے میں کاروائیاں کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق القاعدہ اور دولت اسلامیہ جیسے شدت پسند گروہوں میں شمولیت کے لیے جانے والے غیر ملکی جنگجوؤں کی تعداد میں 71% اضافہ ہوا ہے. تفصیل تابندہ کوکب سے.
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 2014 کے وسط سے مارچ 2015 کے دوران دنیا کے کم از کم 100 ممالک سے تعلق رکھنے والے جنگجوؤں نے عراق، شام، لیبیا اور پاکستان کا رخ کیا اور ان کی تعداد 25,000 سے زیادہ ہے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے دہشت گردی کے جرم میں فوجی عدالت سے 6 مجرموں کو موت کی سزا دیے جانے کی توثیق کر دی ہے. فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم سلیم باجوا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے مختصر پیغام میں کہا کہ قتل، خودکش حملوں، لوگوں کی جان و مال کو نقصان پہنچانے اور سنگین جرائم میں ملوث ان مجرموں کو فوجی عدالت نے موت کی سزا سنائی. گزشتہ برس 16 دسمبر کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد دہشت گردی کے مقدموں کے لیے قائم کی جانے والی کسی فوجی عدالت کا یہ پہلا فیصلہ ہے، لیکن فوج نے نہ تو ان مقدمات کی تفصیل بتائی، نہ ان مجرموں کے نام ظاہر کیے، نہ ہی یہ بتایا کہ یہ فوجی عدالتیں کب اور کہاں بنی اور مقدمے کہاں چلے. اس خبر کی تفصیل آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں. مگر آئیے سیربین کا آغاز آج یمن کی خبر سے کرتے ہیں. اب اطلاعات ہیں کہ یمن کے جنوبی ساحلی شہر عدن میں صدر عبد ربو منصور ہادی اور ان کے خلاف حوثی باغیوں کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے. نامہ نگاروں کے مطابق عدن کی بندرگاہ پر غیر ملکی فوجی دستے بھی پہنچے ہیں، لیکن سعودی عرب تردید کرتا ہے کہ یہ دستے اس کے ہیں. نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصوں کی تفصیلات لیے اب ثقلین امام میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں.
جعفر، یہ سبیسٹین اشر جو ہیں انہوں نے صبح کے وقت اطلاع دی تھی کہ عدن کی بندرگاہ پہ کسی غیر ملک کی فوج کے دستے اترے ہیں، اور یہ معلوم نہیں کہ کس کے دستے ہیں. سعودی عرب میں تردید کی گئی اس کی فوج کے دستے ہیں، لیکن اب کچھ اطلاعات آ رہی ہیں جن کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی کہ یہ فوجی دستے غالباً چین کے تھے جو اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے وہاں انہوں نے بھیجے تھے. اور اسی دوران عدن شہر کے کافی بڑے حصے پہ حوثی باغی اور ان کے حامیوں کا قبضہ ہو چکا ہوا ہے، اور اب تازہ ترین یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ حوثی باغی جو ہیں صدارتی محل جو صدر منصور ہادی جو ہیں جو مفرور ہو چکے ہوئے ہیں ان کی محل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس پہ قبضے کے لیے اب لڑائی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن حتمی طور پر بھی کچھ نہیں کہا سکتا. اور یہ ایک اور بھی اطلاع یہ ہے کہ سعودی بارڈر کا ایک گارڈ جو تھا وہ وہاں کے جو مقامی شمالی یمن کے جو ہوتی ہیں ان کی ایک فائرنگ سے ہلاک ہوا ہے، یعنی وہاں پہ بھی کوئی کلیش ہوا ہے، سرحدی تنازع ہوا ہے.
یمن کی صورتحال آپ نے ثقلین امام سے سنی. ثقلین، آپ کا بہت بہت شکریہ. ادھر پاکستان کی اعلیٰ سیاسی اور فوجی قیادت نے یمن کی اسی صورتحال پر طویل مشاورت کے بعد اس معاملے پر قومی اتفاق رائے اور حکمت عملی تیار کرنے کے لیے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے. آج وزیراعظم نواز شریف کی سربراہی میں ہونے والے ایک اجلاس میں سعودی عرب سے لوٹنے والے سرکاری وفد کے سربراہ وزیر دفاع خواجہ آصف، بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور بعض دیگر اہم سرکاری اور فوجی حکام نے شرکت کی. اجلاس میں کیا بات ہوئی اور کیا فیصلے کیے گئے، یہ پوچھا میں نے اسلام آباد میں نامہ نگار آصف فاروقی سے.
جی جعفر، سب سے پہلے تو جو سعودی عرب پاکستانی وفد گیا تھا وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی سربراہی میں، انہوں نے اس اعلیٰ سطحی اجلاس کو آج بریفنگ دی جو ان کی مذاکرات ہوئے سعودی عرب میں. خواجہ آصف نے کل رات اپنے ایک پیغام میں کہا تھا کہ ان کو اس دورے کے دوران سعودی مطالبات کو سمجھنے کا موقع ملا ہے. تو وہ جو ان کی سمجھ میں مطالبات آئے ہیں وہ اجلاس کے سامنے رکھے گئے، اور اس اجلاس میں چونکہ سول اعلی قیادت بھی موجود تھی جس میں وزیراعظم اور کابینہ کے ارکان بھی تھے، اس کے علاوہ ملٹری لیڈرشپ ساری موجود تھی، تینوں مسلح افواج کے سربراہان موجود تھے، اس کے بعد دفتر خارجہ کے حکام بھی موجود تھے. تو اس میں بیٹھ کر اس پہ بات چیت ہوئی کہ جو سعودی عرب چاہتا ہے پاکستان سے اس پر بڑی تفصیل سے بریفنگ دی گئی اور اس کے پروز اینڈ کونس پہ بات کی گئی. تو اس کے نتیجے میں حکومت نے پھر یہی طے کیا اسی اجلاس میں کہ پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس بلایا جائے گا جس میں اس سارے معاملے پر بحث کی جائے گی اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس ہی سے پالیسی جو ہے وہ طے کی جائے گی کہ حکومت پاکستان نے اس معاملے میں کیا کردار ادا کرنا ہے۔
آصف، یہ تو پاکستان کے اندر کا معاملہ ہو گیا، یہ بتائیں کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کو اس اجلاس سے آج کیا پیغام گیا؟
دیکھیے، دو بہت واضح پیغامات اس اجلاس کے ذریعے حکومت پاکستان نے بھیجے ہیں۔ ایک تو وہی جو پہلے بھی حکومت کہہ چکی ہے کہ سعودی سلامتی پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ اس کے بارے میں حکومت پاکستان، مسلح افواج جو ہیں وہ بڑی یکسو ہیں کہ اگر سعودی عرب کی ٹیریٹریل انٹیگریٹی یعنی اس کی سرحدوں پر کوئی خطرات لاحق ہوئے تو اس کا پاکستان جو ہے وہ بہت شدت کے ساتھ سٹرونگ رسپانس جو ہے وہ دے گا، اور اس موضوع پر یعنی سعودی عرب کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے آج کے اجلاس میں یہ بھی طے ہوا ہے کہ پاکستانی حکام جو کہ ظاہر ہے فوجی حکام ہوں گے وہ اور سعودی عرب کے درمیان ایک مستقل رابطہ جو ہے وہ قائم رہے گا اور دونوں ملک ہیں وہ آپس میں مسلسل رابطے میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ یمن میں جو لوگ لڑائی جھگڑے میں اندرونی یعنی جسے خانہ جنگی کہتے ہیں اس میں ملوث ہیں، ان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جو غیر ریاستی عناصر ہیں وہ یمن میں ایک لیجیٹمیٹ حکومت جو ہے اس کو گرانے کی کوششوں سے باز رہیں اور اپنے درمیان پرامن طریقے سے یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ دو بہت واضح پیغامات جو ہیں وہ آج پاکستان کی طرف سے دیے گئے ہیں۔
یمن کی صورتحال، پاکستان کی جنگ میں شمولیت، اعلیٰ سطحی اجلاس کی تفصیلات بتائیں آصف فاروقی نے۔ آئیے اب آپ کو یمن ہی لے چلیں جس کے بارے میں ابھی ہمارے ساتھی ثقلین امام نے بتایا کہ وہاں غیر ملکی فوجیں بھی داخل ہوئی ہیں۔ پاکستانی شہری پرویز عالم گزشتہ 38 برس سے یمن میں مقیم ہیں اور خود بھی یمنی شہر حدیدہ میں قائم دودھ کے اس کارخانے میں قائم کرتے تھے جس پر سعودی عرب اور اتحادیوں نے حملہ کیا ہے۔ سعودی اتحادیوں کے حملے میں وہاں کیا تباہی اور بربادی ہوئی، یہ بتایا مجھے پرویز عالم نے۔
میں حدیدہ میں رہتا ہوں جو کہ سی پورٹ ریڈ سی پورٹ ہے، وہاں پہ پرسوں رات کو میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں اس گروپ آف کمپنیز وہاں پہ اٹیک ہوا ہے، 4 میزائلز انہوں نے ہٹ کیے ہیں فیکٹری کے اوپر جس میں 2 فیکٹریز بالکل تباہ ہو گئی ہیں اور کافی لوگ اس میں شہید بھی ہوئے ہیں، کم از کم 30 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اور یہ سب واقعہ ہوا ہے جہاں پہ میں موجود تھا، جو میرا گھر ہے اس سے تقریباً 15 میٹر دور، اور اتنی زور کا دھماکہ تھا کہ دروازے کھل گئے اور ہم لوگ باہر آلموسٹ گر گئے تھے۔ اس کے بعد ہم نے اپنے باہر گئے، اپنے لان میں گئے، گارڈن میں گئے، اس کے بعد وہاں سے بڑی مشکل سے گاڑی کی چابی گھر سے نکالی اور سٹی شفٹ ہو گئے۔
تو پرویز صاحب یہ بتا رہے ہیں کوئی دودھ کی فیکٹری تھی جس کو آپ بتا رہے ہیں فیکٹری پہ حملہ ہوا ہے؟
اس کا نام ہے یمن ڈیری اینڈ جوس انڈسٹریز۔
تو اس طرح
میں وہیں پر جاب کرتا ہوں۔
پرویز صاحب، اس طرح کی اور فیکٹریز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور کیا اس علاقے میں اس طرح کی اور فیکٹریز ہیں یا اس علاقے میں شہری آبادی رہتی ہے زیادہ تر؟
اس میں اور فیکٹریز بھی ہیں، 6-7 اور فیکٹریز ہیں۔ اس سے پہلے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے ایک سیمنٹ فیکٹری کو بھی ہٹ کیا تھا۔
تو پرویز صاحب، جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس بمباری کے نتیجے میں وہ ان مزدوروں کی ہوئی ہیں جو ان فیکٹریز میں کام کرتے تھے یا ان میں عورتیں، بچے اور مکین بھی شامل ہیں جو آس پاس کے علاقوں میں رہتے تھے؟
نہیں، اس دن پروڈکشن رات کو نہیں تھی، یہ حملہ ہوا ہے رات کے 10:55 پہ اور پروڈکشن نہیں تھی، اس لیے بہت کم لوگ فیکٹری کے اندر تھے اور وہ سب لوکل آدمی تھے، اس میں کوئی سویلین آؤٹ سائڈر نہیں تھا اور نہ ہی
مطلب نہ تو یہ کوئی فوجی تھا۔
ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ حالات کافی خراب ہیں، ابھی ایک انڈین شپ حدیدہ پورٹ پہ اینکر ہوا اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو دا پورٹ ناؤ، اگر مجھے چانس مل جاتا ہے تو میرا بھی بھائی ابھی جبوتی کے لیے نکل جائیں گے، اگر نہیں تو میں بھی کل ٹرانسفر ہوا سعودی کا بارڈر ہے جیزان، وہاں سے جانے کے لیے۔
تو پرویز صاحب یہ بتائیے، یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس میں اب کیا تمام پاکستانی یہاں سے جا چکے ہیں یا تمام غیر ملکی یہاں سے جا چکے ہیں یا ابھی بھی آپ کی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں جو یہاں پھنسے ہوئے ہیں؟
یہاں پہ کافی پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں، آج بھی میں نے سب پاکستانی سے بات کی، سب نے جانے پہ آمادگی ظاہر کی، اور اب سے دو گھنٹے پہلے انہوں نے کہا نہیں ہم ٹرائی کر رہے ہیں جیزان سے جائیں، تو آپ چلے گئے اگر آپ کو چانس ملتا ہے، ہم لوگ بائی روڈ سعودی عرب جائیں گے، اگر چانس مل گیا وہاں سے تو اپنے اپنے وطن کو واپس چلے جائیں گے۔
یمن میں 38 برس سے مقیم پاکستانی پرویز عالم، اب سوال یہ کہ جس پیمانے کی تباہی اور بربادی اور جانی و مالی نقصان اب تک سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی فوجی کارروائی کے نتیجے میں ہو چکا، کیا اس کے بعد بھی سعودی عرب اور اس کے اتحادی یمن کے خلاف اپنی کارروائی جاری رکھیں گے یا فی الحال یمن پر جاری لشکر کشی رک بھی سکتی ہے؟ میں نے سینئر صحافی و تجزیہ نگار راشد حسین سے یہی سوال کیا کہ کیا سعودی عرب اور اس کے اتحادی اب کسی موقع پر اپنی کارروائی روک سکتے ہیں؟
دیکھیے، بنیادی طور پہ یہ جو کولیٹرل ڈیمیج کی بات ہو رہی ہے، یہ آج تک کوئی بھی فضائی بمباری اس کولیٹرل ڈیمیج سے بچ نہیں سکی ہے، چاہے جتنی بھی پریسیشن آپ کے پاس اسلحے ہوں، جہاز ہوں، تاک کر کے مارنے کا کوئی آپ کے پاس یہ ہو، اس کے باوجود امریکہ آج تک نہیں کر سکا ہے۔ افغانستان میں کتنی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے مارنے کی کوشش کہیں کی اور عام لوگ مارے گئے اور بعد میں ان کو معافی تلافی کرنی پڑی، تو جب بھی اس طرح کی جنگ ہوتی ہے وہاں کولیٹرل ڈیمیج بالکل ہوتا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے، صرف کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم کیا جا سکے کولیٹرل ڈیمیج کو۔ اور اس وقت جو کچھ یمن میں ہو رہا ہے وہ آپ کو یہی نظر آ رہا ہے کہ جو ٹارگیٹس ہیں، جو اہداف ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آس پاس کے لوگ کہتے ہیں گند کے ساتھ گندم بھی پسا جاتا ہے، وہی والی کیفیت ہو رہی ہے۔ اور جو انفراسٹرکچر ہے، دیکھیں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے یمن کا کہ ان کا انفراسٹرکچر پہلے سے ہی تباہ ہے، ان کی اکانومی پہلے سے ہی بیٹھی ہوئی ہے، وہ ڈیپینڈنٹ رہے ہیں ایکسپیکٹریٹ ارننگز پہ، ان کے لوگ ادھر ادھر جو جا کر کے کام کرتے رہے ہیں، وہ آنے جانے کا سلسلہ اس وقت رک گیا ہے لامحالہ جنگ کے حالات کی وجہ کر، جو ان کی جو فیکٹریاں تھوڑی بہت چل رہی تھیں وہ بند ہو رہی ہیں، لوگ کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے، بچوں کا کہاں سے خیال کریں گے، بجلی کہاں سے آئے گی، پانی کہاں سے ہوگا، یہ سارے مسائل وہ ہیں جو اب ان کو گھیرنے والے ہیں، اور وہ ایک ایسا ملک جس میں پہلے ہی استطاعت نہیں ہے، تو آگے چل کے کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کوئی جرمن پلان آنے والا ہے، آئے گا، کب آئے گا، کیسے آئے گا، اور اس کے لیے کب نو من تیل ہوگا، تب جا کر رادھا ناچے گی، یہ کہانی ابھی بہت مختلف ہے۔
راشد، ہلاکتوں اور بمباری کے نتیجے میں جو صورتحال ابھری ہے اب یمن میں، کیا سعودی عرب اور اس کے اتحادی اب یہاں اس نقطے پر رک جائیں گے یا فوجی کارروائی ابھی اسی شد و مت کے ساتھ جاری رہے گی؟
دیکھیے، دنیا میں کہیں نہیں ہوا ہے کہ اس طرح کی ہلاکتوں کے بعد کوئی کارروائی رک گئی ہے، کیا امریکہ نے اپنی کارروائی کہیں روکی تھی، کیا روس نے کہیں روکی تھی، یہاں یا پاکستان نے کہیں روکی جب وہ قبائلی علاقوں میں ہم کر رہے تھے اور کر رہے ہیں؟ چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ وہ تو جو اپنے اہداف ہیں اس کی طرف جائیں گے، اس کی ساری جو اتنی محنت کی گئی ہے، مشقت کی گئی ہے، اتنا اربوں ڈالر جھونکا گیا ہے، وہ صرف اس کے لیے تو نہیں کیا گیا تھا کہ آدھے اس میں جا کر کے پھر واپس ہو جائیں، ریٹریٹ کر جائیں اپنے ہدف کو اچیو کیے بغیر۔
تو کس حد تک جانے کا ارادہ ہے راشد سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کا؟
بنیادی بات ان کی صرف یہ ہے کہ جو ہوتی قبائل ہیں، آسان ترین الفاظ میں اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، وہ کسی حد تک وہ ہتھیار ڈال دیں، وہ اپنے معاملات کو ختم کر دیں، اور لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔
عرب امور پر گہری نظر رکھنے والے صحافی و تجزیہ نگار راشد حسین، آئیے اب ایک مختصر جائزہ لیں کہ جو فوجی کارروائی سعودی عرب اور اس کے اتحادی یمن کے خلاف کر رہے ہیں ان کے سیاسی نتائج کیا نکل سکتے ہیں؟ ڈاکٹر مختدر خان امریکہ کی ڈیلاویر یونیورسٹی سے منسلک ہیں اور مشرق وسطی خصوصاً خطہ عرب کے امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ میں نے ذرا دیر قبل ڈاکٹر مختدر خان سے پوچھا کہ سعودی جارحیت کے نتیجے میں یمن کے سیاسی کھلاڑی کمزور اور شدت پسند اور جنگجو قوتیں مضبوط نہیں ہو جائیں گی، کیا سعودی عرب سے امریکہ تک تمام فریق یہ سب کچھ جانتے ہیں؟ ڈاکٹر مختدر خان،
مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ ڈیسٹیبلائز کریں گے، انفیکٹ میں تو بالکل ڈس اپروو کرتا ہوں یہ جو سعودی عربیہ نے جو ملٹری سولوشن اپنانے کی کوشش کی ہے، وہ ایران سے ڈر کے ملٹری ایکشن لیا ہے، لیکن ایران کی جو رول ہے یمن میں، وہ جو حوثیز کو سپورٹ کر رہا ہے، اس سے زیادہ اہمیت اور پریشان چیز سعودی عربیہ کے لیے یہ ہے کہ ہوتی کا جو پاپولیشن ہے ون تھرڈ ہے وہ یمن کا، تقریباً 8 ملین ہے، اور کئی ہوتی سعودی عرب میں بھی ہوتے ہیں. تو اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کرنے کے بجائے سعودی عربیہ نے ملٹری کا استعمال کیا تاکہ وہ ایران کو وارننگ دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ
تو اتنی بڑی تعداد میں حوثی قبائل کو طاقت کے ذریعے ختم کرنا تو ممکن نظر نہیں آتا.
نہیں، بالکل ہی نہیں ہے. انفیکٹ یہ ضرور بیک فائر ہوگا، کیونکہ ہوتیز کے جو ڈیمانڈ بھی ہیں وہ ایتھنک اور ایسے کوئی شیعہ ڈیمانڈ نہیں تھے، ان کے ڈیمانڈ بہت جنرل تھے. ان کے ڈیمانڈ وہی چاہ رہے تھے کہ جب عبداللہ صالح جا کے جو نئے پریسیڈنٹ آئے، جو نیشنل ڈائلگ ہوا تھا یمن میں
منصور ہادی کی بات کر رہے ہیں،
اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے ہوتیز.
منصور ہادی کی آپ بات کر رہے ہیں؟
جی ہاں بالکل. تو وہ جو ڈیمانڈز تھے وہ امپلیمنٹ ہی نہیں کیے. انمپلائمنٹ،
لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی جو صورتحال سامنے آئی ہے اس کے نتیجے میں تو نہ صرف یہ کہ حوثی قبائل، علی عبداللہ صالح کے حامی، منصور ہادی کے حامی، یہ سب کے سب سیاسی فریق تو کمزور ہو جائیں گے، اور نتیجہ نکلے گا کہ جنگجو گروہ، شدت پسند گروہ، القاعدہ، داعش اور اس طرح کی چیزوں کو پرورش کے لیے ماحول ملے گا. تو یہ امریکہ کو کیا اس بات کا اندازہ ہے کہ صورتحال کس طرف جا سکتی ہے؟
دیکھیے، امریکہ تو مطلب اس اٹیک کو سپورٹ کر رہا ہے. امریکہ صرف اس وجہ سے اس میں ڈائریکٹلی اتنی طرح سے انوالو نہیں ہے، کیونکہ اس کے کرنٹ ڈائلاگ چل رہا ہے ایران کا جو نیوکلیئر ٹاکس، اور انفیکٹ اس کی آج ڈیڈ لائن ہے کہ شاید آج کچھ خوشخبری وہ سوئٹزرلینڈ سے آئے کہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو. تو یہ ڈائلاگ کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ امریکہ نے ڈائریکٹلی انوالو نہیں کیا تھا، کیونکہ امریکہ تو ملٹری آپریشنز یمن میں کئی سالوں سے کر رہا ہے، تقریباً 4-5 سال سے، کیونکہ وہاں القاعدہ جو عرب پیننسولا کا جو القاعدہ ہے وہاں پہ وہ کافی مضبوط تھے. تو پچھلے 4-5 سال سے امریکہ نے تقریباً 100 سے زیادہ ڈرون اٹیکس کر چکے ہیں یمن پر. تو امریکہ تو مطلب انٹیلیجنس بھی کافی ہے، تو اور اس بار لوجسٹک سپورٹ بھی دے رہے ہیں وہ سعودی عربیہ کو. وہ بیسیکلی کیونکہ سیریا میں، عراق میں جو آئیسس کے خلاف آپریشنز ہو رہے ہیں، ایئر اٹیک تو یو ایس کر رہا ہے، گراؤنڈ اٹیک ایران کر رہا ہے، تو وہاں پہ ایک انسٹیٹڈ انکنالجڈ کوآرڈینیشن ہو رہا ہے امریکہ اور ایران کے بیچ میں. اس لیے بھی امریکہ اتنا اگریسولی یمن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا ہے اور سعودی عربیہ کو آگے بھیجا. اگر امریکہ اس اٹیک کو لیڈ کرتا تو سعودی عربیہ اتنا میجر رول نہیں ادا کرتا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں عراق میں سعودی عربیہ بیسیکلی بیک سیٹ پر ہے، حالانکہ اس تھوڑا بہت وہ کانٹریبیوٹ کر رہا ہے ایئر فورس سے اور پلینز وغیرہ سے، لیکن مطلب اتنا اگریسو نہیں ہے کیونکہ امریکہ وہاں پہ لیڈ کر رہا ہے.
ڈاکٹر صاحب، یہ جو کاروائی ہوئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نئے نوجوان وزیر دفاع کا ایڈونچر ہے، سعودی اندرونی سیاست کا شاخسانہ ہے، یا جو سعودی شاہی خاندان ہے اس کے اندر جو تضادات ہیں ان کا مجموعہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یمن پہ فوجی کاروائی ہو رہی ہے، سعودی عرب اس کی قیادت کر رہا ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے؟
دیکھیے، یہ اتنا کلیئر نہیں ہے. مطلب کچھ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں زیادہ ڈیپتھ ہے ویژن میں، یہ اسٹریٹجی میں. آپ کو شاید پتا نہیں ہوگا، سعودی عربیہ کی جو ڈیفنس فورسز ہے اس میں تقریباً 25% جو ملٹری ہے وہ یمنی ہے، اور یہ جو یمنی فائٹرز ہے بہت ہی مطلب کافی اسپریڈ آؤٹ ہے. میں حیدرآباد انڈیا سے آتا ہوں، اور حیدرآباد انڈیا میں ایک مشہور محلہ ہے جس کا نام ہے بارکس کہتے ہیں، وہ بیسیکلی بیرکس کو مس پروناؤنس کرتے ہیں. تو جو ارلی 20th century میں تھی، جو کنگ نظام آف حیدرآباد تھے، ان کی جو پرسنل باڈی گارڈ تھے وہ حضرموت سے یمن سے آیا کرتے تھے. تو یمن کے اس طرح سے ملٹری کانٹریبیوشنز لیٹ 19th century سے لے کے 20th century سے، تو کئی اس طرح کے جگہوں پہ ٹرکش بادشاہ کے پاس بھی تھے. تو یہ سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں ان کے تقریباً 20-25% جو ٹروپس وغیرہ ہے، ڈیفینس فورسز ہیں، وہ یمنی اوریجن سے ہیں. تو ایک قسم سے ملٹری آپریشن اتنا آسانی سے انہوں نے ڈیسیشن لیا، یا تو وہ یہ ایتھنیسٹی، ریلیجن، سیکٹیرینزم یعنی شیعہ، ہوتی، ٹرائبل، اس پالیٹکس کو اتنا سیریسلی نہیں سمجھتے ہیں، یا دے نو سم تھنگ جو ہم نہیں جانتے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ ہوتیز کو اگر سنا سے بھگا بھی دیتے ہیں تو کیا وہ مسئلہ تھوڑی حل ہو جائے گا؟ سنا کے نارتھ میں ہمیشہ سے شیعہ مطلب انسرجنسی پچھلے 5-6 سال سے چلی آ رہی ہے. وہ ہوتی ٹرائب صرف نارتھ کی طرف چلے جائیں گے اور بالکل وہی صورتحال ہوگی جیسا کہ پاکستان میں طالبان کے ساتھ نارتھ ویسٹرن پروونس فاٹا ایریا میں جیسا طالبان ڈومینیٹ کر رہے ہیں اور ملٹری آپریشن پچھلے 5-10 سال سے چلے آ رہے ہیں. یمن کا بھی وہی صورتحال ہوگا کہ نارتھ میں اور نارتھ میں ایران ہے اور ایران کا زیادہ سپورٹ ملے گا حوثیز کو. تو یہ قسم سے یہ جو سعودی اور ایرانین جیو پولیٹیکل کمپٹیشن ہے اس کا یہ ایک حصہ بھی سمجھ سکتے ہیں, لیکن یہ آلسو ایک یوں کہیے کہ جو ریجن کا جو ڈی کمپوزیشن ہو رہا ہے مذہبی سیکٹیرین اور ایتھنک لائنز پہ اس کا یہ ایک مینیفیسٹیشن ہے. حالانکہ یمن اتنا پرانا ملک ہے اس میں ابھی بھی وہ یوں کہیے کہ وہ جو ماڈرن نیشنلسٹ فیلنگ جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے, وہ ابھی بھی ٹرائبل لائنز پر ڈیوائیڈڈ ہے.
امریکہ سے ڈاکٹر مقتدر خان. افغان صوبے خوست میں خود کش حملے میں 20 افراد کی ہلاکت اور صومالیہ کے شدت پسند گروہ الشباب کے کینیا کی یونیورسٹی پر حملے میں 17 افراد کا قتل. یہ تفصیلات ہم آپ کو ذرا دیر میں سنوائیں گے. سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے, جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے.
اب کھیل کی خبریں سنتے ہیں احمد رضا کے ساتھ.
پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی امکان ہے کہ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے پاکستانی اسکواڈ کے بارے میں آج حتمی فیصلے کرے گی. توقع ہے کہ سلیکشن کمیٹی کھلاڑیوں کے نئے سینٹرل کانٹریکٹس کو بھی حتمی شکل دے گی. پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں 2 ٹیسٹ میچ, 3 ون ڈے انٹرنیشنل اور 1 T20 انٹرنیشنل کھیلے گی, جس کے لیے ٹیم کا ٹریننگ کیمپ اگلے ہفتے متوقع ہے. ادھر پاکستانی آل راؤنڈر محمد حفیظ کے بالنگ ایکشن کا ٹیسٹ 9 اپریل کو بھارت میں ہوگا. پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق آئی سی سی نے ان کا ٹیسٹ چنئی کی سری راما چندرا یونیورسٹی میں کرانے کا فیصلہ کیا ہے. محمد حفیظ کا بالنگ ایکشن پچھلے برس مشکوک قرار پایا تھا, جس کے بعد انہیں بین الاقوامی کرکٹ میں بالنگ کرانے سے روک دیا گیا تھا. پی سی بی کہتا ہے کہ محمد حفیظ کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ویمن کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی جویریا ودود کے بالنگ ایکشن کا ٹیسٹ بھی اسی روز بھارتی یونیورسٹی میں ہوگا. جویریا کو مشکوک ایکشن کی بنا پر جولائی 2010 میں بالنگ سے روک دیا گیا تھا. انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے کوچ پیٹر مورس نے کہا ہے کہ ان کی توجہ انگلش ٹیم کے ویسٹ انڈیز کے دورے پر ہے, نہ کہ کیون پیٹرسن پر. انگلش کرکٹ ٹیم 13 اپریل سے شروع ہونے والے 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کی تیاریوں میں مصروف ہے. انگلش کوچ نے کہا کہ پیٹرسن ان کے رڈار پر نہیں ہے. 34 سالہ کیون پیٹرسن کو آسٹریلیا کے خلاف ایشز سیریز میں 5 ٹیسٹ میچوں میں شکست فاش کے بعد فروری 2014 میں برطرف کر دیا گیا تھا. ٹینس کے میامی اوپن ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں برطانیہ کے اینڈی مرے نے آسٹریا کے ڈومینک تھیم کو ہرا دیا ہے. اب ان کا مقابلہ سیمی فائنل میں چیک ریپبلک کے ٹامس برڈچ سے ہوگا. دوسری طرف خواتین کے مقابلوں میں سرینا ولیمز نے کوارٹر فائنل میں جرمنی کی سبینا لیزیکی کو ہرایا ہے. یہ سرینا ولیمز کے کریئر کی 700ویں فتح ہے.
کھیل کی خبریں احمد رضا نے پیش کی. سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جوہری امور پر ایران کے اور 6 دیگر عالمی طاقتوں کے مذاکرات سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں جاری ہیں. ذرا دیر میں آپ کو ان کی تفصیلات سنوائیں گے, لیکن سربین کے نصف پر آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم 6 سرخیوں پر. معصومہ ملک کے ساتھ.
پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے 6 شدت پسندوں کی سزائے موت کی توثیق کر دی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے یمن کے معاملے پر بحث کے لیے 6 اپریل کو پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس طلب کیا ہے۔ یمن سے موصول ہونے والی غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق غیر ملکی فوجیں ساحلی شہر عدن پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ ان فوجیوں کا تعلق کن ممالک سے ہے اس بارے میں تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ افغانستان کے صوبہ خوست میں خود کش حملے میں 20 افراد ہلاک اور 64 زخمی ہوئے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس کے مطابق مسلح شدت پسندوں کے ایک خفیہ ٹھکانے پر چھاپے کے دوران تصادم ہوا، جس میں ایک پولیس اہلکار اور ایک فوجی مارے گئے، جبکہ شدت پسند فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے معصومہ ملک سے سنا، سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اب ذکر مشرق وسطی سے ہی متعلق ایک اور بڑی خبر کا، ایران کے جوہری عزائم پر اس سے بات چیت میں مصروف 6 عالمی طاقتوں یعنی روس، چین، امریکہ، جرمنی اور برطانیہ کے درمیان مذاکرات سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں جاری ہیں۔ عالمی طاقتوں کو شبہ ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ایران کا موقف ہے کہ جوہری منصوبے سے وہ اپنی توانائی اور ایندھن کی ضروریات پوری کرنا چاہتا ہے۔ کئی برس سے جاری ایران اور عالمی برادری کی یہ بات چیت اب کہا جاتا ہے کہ ایک فیصلہ کن مرحلے پر آ پہنچی ہے۔ اب یا تو ایران پر عائد عالمی پابندیاں ختم ہو سکتی ہیں یا انتہائی سخت۔ ڈاکٹر یوسف بٹ جوہری سائنسدان ہیں، وہ نیوکلیئر فزسٹ ہیں اور برٹش امریکن سائنٹیفک انفارمیشن کاؤنسل کے سائنٹیفک ایڈوائزر یا مشیر ہیں۔ میں نے آج ان سے رابطہ کر کے اسی موضوع پر بات کی۔
یہ اصل میں کیپیبلٹیز کو ریسٹرکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو دیٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ، اس لیے کیپیبلٹی تھوڑی بہت کوالیٹیٹیو ایشو ہے۔ تو اور دی ریئل پرابلم ابھی ہے کہ یہ جو ڈفرینٹ کنٹریز جو ہیں، جیسے رشیا، فرانس، چائنا، یو ایس اینڈ یو کے، سارے کے تھوڑے بہت ڈفرینٹ کنسرنز ہیں، اس لیے کافی ڈفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ اور اصل میں دوسری کنٹریز بھی، جیسے یو ایس ایلائز، سعودی عربیہ اینڈ اسرائیل آر آلسو کنسرنڈ اباؤٹ دا ڈیٹیلز آف دا ڈیل، اس لیے وہ کافی ملٹی لیٹرل ٹائپ نیگوشیشن ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ٹو گیٹ اے فائنل کنکلوژن۔
ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات سے جو اندازہ میں لگا پایا ہوں وہ یہ ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، ایران سے جو بھی ممالک بات چیت کر رہے ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس صلاحیت کو محدود کر دیا جائے کہ ایران بوم نہ بنا سکے، نیوکلیئر کیپیبلٹی اس کی جو ہے وہاں تک نہ جا سکے، ویپن گریڈ تک نہ جا سکے۔
ہاں، بٹ یہ ویپنز گریڈ تک تو جا بھی نہیں رہے، بٹ وہ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اتنا ان کو ایڈوانس وارننگ ملے ایک سال کی، تو اب اس کے لیے کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک کنٹری کے پاس نیوکلیئر نالج ہو جائے، جو سول بھی ہو جائے، تو ان کے سائنٹسٹ کین میک دا بام اف دے وانٹ ٹو۔ تو اب وہ 1 year کا انہوں نے ایسی ڈیڈ لائن لگائی کہ even if Iran decides to weaponize, we should have 1 year of warning، اور پھر اس کے اوپر وہ کافی ڈفرینٹ ٹیکنیکل aspects ہو جاتے ہیں کہ ون کنٹری کین سے کہ یہ 9 months کی وارننگ مل رہی ہے اگر اتنے سینٹریفیوجز ہوئے، اور ڈفرینٹ کنٹری کین سے سم تھنگ ایلس، تو کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ٹو گیٹ اے فائنل اگریمنٹ۔
تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو سینکشنز ہیں وہ کیوں نہیں لفٹ ہو پا رہی، یعنی ایران پر جو پابندیاں عائد ہیں ان کا معاملہ کیوں نہیں طے ہو پا رہا، وہ کیوں نہیں اٹھائی جا سکتی؟
وہ بھی اب وہ یو ایس میں کافی پرابلمز ہیں کہ کانگریس ایسا نہیں چاہتا کہ وہ ایران کے ساتھ پھر سے دوستی ہو جائے، تو وہ بھی کافی ادھر سے پریشر مل رہا ہے، اور ایرانی سائڈ سے بھی پریشر مل رہا ہے کہ وہ ان کے جو ہارڈ لائنرز ہیں، جو بہت کنزرویٹو ممبرز ہیں ان کے پالیٹکس میں، وہ بھی نہیں چاہتے کہ ڈیل بنے، تو کانگریس بھی وہ سینکشنز کو نہیں لفٹ کرانا چاہ رہی ویری ایزیلی، تو اصل میں وہ پرابلم ہے۔ اور سعودیز اور اسرائیلیز جو یو ایس کے الائز ہیں اور جو کافی انفلوئنس ہوتا ہے واشنگٹن میں، وہ بھی نہیں چاہ رہے کہ ڈیل بنے، وہ نہیں چاہتے کہ سعودیز اور اسرائیلیز نہیں چاہتے کہ وہ دوستی ہو جائے ایران کے ساتھ پھر سے یو ایس کے.
ڈاکٹر یوسف بٹ صاحب, آپ خود بھی سائنٹسٹ ہیں, نیوکلیر سائنٹسٹ ہیں, فزسٹ ہیں, کیا کسی ملک کو یہ سارے ممالک یا کوئی بھی ملک مل کے اس طرح روک سکتا ہے کہ وہ بام نہ بنا سکے, ویپن گریڈ تک نہ جا سکے, اتنا نیوکلیر اس کے معاملات اتنی محدود رکھے جائیں کہ وہ ہتھیار نہ بنا سکے, جوہری ہتھیار نہ بنا سکے, کسی ملک کو روکا جا سکتا ہے؟
اب ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ چیکس کر سکتے ہیں کہ آئی اے ای اے کے جو پرسنل ہیں وہ آ سکتے ہیں اور سارا چیک کر سکتے ہیں کہ آپ جیسے وہ ہر روز بھی آ سکتے ہیں, ہر ہفتے بھی آ سکتے ہیں کہ سارے آپ کے فیسلٹیز کو چیک کریں کہ آپ نہیں کچھ کریں. تو وہ ہو رہا ہے کہ ابھی بھی ایران میں سب سے ٹف انسپیکشنز ہیں دنیا میں, شاید جاپان اور ایران میں. اس لیے جاپان کا تو بہت بڑا نیوکلیئر انفراسٹرکچر ہے, تو ابھی بھی جو آئی اے ای اے کے انسپیکٹرز ہیں کافی ڈیٹیلڈ انسپیکشنز کر رہے ہیں ایران میں, تو ابھی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ ایران بام بنا رہا ہے.
تو ایران کیسے مطمئن کر سکتا ہے ان سارے ملکوں کو, کیا کرے ایران کے ان سب کو اطمینان ہو جائے کہ ایران ویپن بنانے نہیں جا رہا؟
وہی ایگزیکٹلی ڈسکس ہو رہا ہے اب سوئٹزرلینڈ میں, تو وہی دیکھنا پڑے گا کہ وہ تو بول رہے ہیں کہ اپنے وہ سینٹریفیوجز بھی کم کر رہے ہیں جو انریچ کرتے ہیں یورینیم کو, اور ایک تو کتنی ڈیٹیلڈ انسپیکشنز ہو رہے ہیں اس کے اوپر اب ہو رہا ہے. اور دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ وہ سینکشنز نہیں, ساری سینکشنز نہیں لفٹ کرنا چاہ رہے, تو دونوں سائڈ پہ بھی ڈیفیکلٹیز ہیں.
ڈاکٹر صاحب, بیسٹ ڈیل کیا ہو سکتی ہے, بیسٹ ڈیل دونوں طرف سے کیا ہو سکتی ہے, دونوں طرف سے ایک بہترین معاہدہ جس کو ہم کہہ سکیں وہ کیا ہوگا؟
جیسے ابھی بھی ہو رہے ہیں میرے سمجھ میں, تو جیسے ابھی بھی ہیں انسپیکشنز آئی ہے یہ کہ ایران کے اوپر بہت ہی ڈیٹیلڈ ہیں, وہاں پہ انسپیکٹرز جا سکتے ہیں, سارا کچھ چیک کر سکتے ہیں, اور کرا ہوا ہے انہوں نے چیک, اور انہوں نے بولا ہوا کہ ابھی ایران نہیں بنا رہا کچھ بھی بام, سارا سویلین جو ان کا نیوکلیئر مٹیریل ہے سارا سویلین یوز میں ہے. تو جو ابھی بھی ہے اس کو اگر آپ پرپیچویٹ کر سکتے ہیں انڈیفینیٹلی تو وہ بھی ٹھیک رہے گا سب لوگوں کے لیے. بٹ اصل میں یو ایس میں جو کانگریس ہے وہ نہیں اس کو مانتی, وہ بولتے ہیں اور بھی اس کے اوپر اسٹرانگر میجرز ایران کے اوپر ہوئے, اور پھر وہ ابھی تک وہ سینکشنز نہیں لفٹ کر رہے, تو یہی اٹکا ہوا ہے ایشو.
برٹش امریکن سائنٹیفک انفارمیشن کاؤنسل کے سائنٹیفک ایڈوائزر ڈاکٹر یوسف بٹ. افغانستان چلتے ہیں جہاں صوبہ خوست میں ہونے والے ایک خودکش حملے میں 20 افراد ہلاک اور 64 زخمی ہوئے ہیں. حملوں کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی. تفصیل کے ساتھ سعید انور.
جنوب مشرقی صوبے خوست کے شہر میں گورنر ہاؤس کے قریب خودکش حملے کے نتیجے میں کم از کم 20 افراد مارے گئے ہیں. خوست گورنر کے ترجمان مبارز محمد زدران نے اس حادثے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے بارے میں بی بی سی کو بتایا. آخری معلومات کے مطابق جو سیکیورٹی فورسز نے ہمیں فراہم کی ہے 18 شہری شہید ہوئے ہیں اور 64 زخمی ہیں. زخمیوں میں پارلیمان کے دفاعی کمیٹی کے چیئرمین ہمایون بھی شامل ہے, لیکن ان کی حالت بہتر ہے. کچھ زخمی ہیلی کاپٹر کے ذریعے کابل روانہ کر دی گئی ہے. جس علاقے میں خودکش حملہ ہوا ہے وہاں گزشتہ 2 دن سے سینکڑوں لوگ ٹینٹ لگا کر صوبے کے گورنر کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے. مظاہرین کا الزام ہے کہ گورنر کرپٹ ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ گورنر کو برطرف کیا جائے. تاہم گورنر ان الزامات کو مسترد کیا ہے. ایک عینی شاہد نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اس حادثے کے وقوع کے بارے میں بتایا.
لوانگ لکنوا دا مزیرا شروع ہوتا منگا دس سرو ہوتا دا دروزی پخلا کی پیلوڑو
لوانگ کا نام ہے. جب مظاہرہ نکلا تو ہم دروازے کے قریب کھڑے تھے. ہمارے لیڈر لوگوں کے آگے آگے جا رہے تھے اور لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ اچانک دھماکہ ہوا. لوگوں کے خون اور جسم کے ٹکڑے ہم پر گرنے لگے اور کچھ سمجھ نہیں آیا. اللہ کی مہربانی ہے کہ میں بچ گیا ہوں اور اب سن بھی نہیں سکتا. اس حملے کے بعد کسی نے ابھی تک ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے حملے کے 1 گھنٹے بعد ایک ٹویٹر میسج میں کہا کہ طالبان خوست کے حملے میں ملوث نہیں ہے, لیکن خوست گورنر ہاؤس سے جاری کی گئی بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملہ افغان عوام کے دشمنوں کا کام ہے. سعید انور، بی بی سی، کابل۔
اب رخ کرتے ہیں کینیا کا، جہاں صومالیہ میں سرگرم شدت پسند گروہ الشباب نے ایک یونیورسٹی پر حملہ کر کے کئی افراد کو یرغمال بنا لیا ہے۔ گریسا میں واقع اس یونیورسٹی سے ابتدائی طور پر 17 افراد کی ہلاکتوں کی اطلاع آئی تھی۔ نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ حکام کو گریسا میں حملوں سے متعلق انتباہ جاری کیا گیا تھا، اس کے باوجود مناسب حفاظت انتظامات نہ کرنے پر زبردست تنقید کی جا رہی ہے۔ لیکن ملک کے صدر کا کہنا ہے کہ کینیا میں سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی ہے، جس کی وجہ سے سیکیورٹی فراہم نہ کی جا سکی۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنتے ہیں شوائلہ خان سے۔
کینیا کے شمال مشرق میں واقع ایک یونیورسٹی پر الشباب کے مسلح شدت پسندوں نے حملہ کیا ہے اور وہاں انہوں نے نامعلوم تعداد میں لوگوں کو مخفی بنا لیا ہے۔ الشباب کا کہنا ہے کہ انہوں نے غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد کی وجہ سے گریسا میں یونیورسٹی کالج کو نشانہ بنایا ہے۔ یونیورسٹی کالج کے ایک طالب علم نے بتایا کہ مسلح افراد نے دروازے کھولتے ہی پوچھا کہ آیا وہ مسلم ہیں یا عیسائی۔ انہوں نے بتایا کہ عیسائیوں کو موقع پر ہی گولی مار کر ہلاک کر دیا جاتا۔ علی نور مولد ایک مقامی صحافی ہیں اور گریسا کے رہائشی ہیں۔ انہوں نے ان لوگوں سے بات کی ہے جو اس حملے سے بچ کے بھاگنے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا،
وہاں شدید فائرنگ اور دھماکے ہوئے ہیں اور حملے کے وقت اس جگہ کو چھوڑ کر بھاگنے والے کچھ طالب علموں کے مطابق انہوں نے سنا کہ مسلح افراد نے بورڈنگ کے علاقے سے حملہ کرنا شروع کیا اور اندر اس جگہ تک چلے گئے جہاں لوگ موجود تھے۔ اس وقت میں ہلاکتوں کے بارے میں تو تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن ریسکیو آفیسر کے مطابق بعض افراد زخمی ہوئے ہیں۔ طلبہ کے مطابق مسلح افراد اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے، ان کو جو نظر آ رہا تھا وہ اس پر گولی چلا رہے تھے۔
نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ گریسا کی یونیورسٹی میں شدید فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کینیا میں امدادی ادارے ریڈ کراس کی ایک ٹیم گریسا میں موجود ہے۔ ان کی ترجمان آنولدا شیومیو کا کہنا ہے کہ کئی زخمیوں کو اسپتال لے جایا گیا ہے۔ کینیا کے وقت کے مطابق صبح 5 بجے کے قریب مسلح افراد نے یہ حملہ کیا اور یونیورسٹی کے گیٹ سے گرینیڈ اندر پھینکا۔ حملہ آور لڑکیوں کے ہاسٹل میں چلے گئے جہاں انہوں نے ہاسٹل پر قبضہ کر لیا۔ مقامی سرکاری اہلکاروں کے مطابق وہاں 30 افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ ان میں سے 4 کی حالت انتہائی نازک ہے۔ کینیا کے صدر یہورو کینیاتا کا کہنا ہے کہ یرغمالیوں کے ریسکیو کے لیے ایک بڑی تعداد میں سیکیورٹی فورسز تعینات کی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کینیا میں سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی کی وجہ سے انہیں یہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ دوسری جانب کینیا میں سیکیورٹی کے ماہر اور ملک کی پیرا ملٹری پولیس میں سابق آفیسر جارج موسمالی نے حملے کے تناظر میں حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا،
میرے خیال میں حکام طلبہ کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں اور انہوں نے ایک بار پھر کینیا کے شہریوں کو ناکام کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس 3 مہینوں سے خفیہ معلومات تھیں کہ الشباب اس طرح کے کسی حملے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، خصوصاً اداروں جیسے کہ یونیورسٹی اور سکولوں پہ، اور آپ دیکھیں اب تک وہ ایسے حملے کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔
نیروبی میں بی بی سی کی نامہ نگار انسوئے کا کہنا ہے کہ صومالیہ سے قریب ہونے کی وجہ سے گریسا باسانی الشباب کا نشانہ بنا اور ماضی میں بھی یہاں حملے کیے جاتے رہے ہیں۔
کینیا کے حملے کی تفصیلات بتا رہی تھیں شمائلہ خان۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے پاکستان کی 60 سے زیادہ مذہبی اور جہادی تنظیموں پر پہلی بار پابندی عائد کی ہے۔ ان تنظیموں میں لشکر طیبہ اور جیش محمد بھی شامل ہیں، جبکہ جماعت الدعویٰ پر پابندی تو فی الحال نہیں لگی مگر اس کی نگرانی ضرور کی جائے گی۔ اس خطے میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے 500 اہلکاروں پر مشتمل پولیس کا شعبہ انسداد دہشت گردی بھی بنایا جا رہا ہے۔ مظفر آباد سے صحافی اورنگزیب جرال نے خطے کے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس اور انسداد دہشت گردی اسکواڈ کے سربراہ فہیم عباسی سے بات کی اور پہلے پوچھا۔
فہم صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کسی بھی آرگنائزیشن یا ایسی جہادی یا دیگر کسی گروپ کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا گیا؟ کیا
کل ہی ہوم کے ایک نوٹیفیکیشن کے تحت 64 آرگنائزیشن کو، جو پہلے ہی وفاقی حکومت نے جن کو بین کر دیا تھا، ایک نوٹیفیکیشن کے تحت آزاد کشمیر میں بھی ان کی ایکٹیویٹیز کو بین کر دیا گیا۔ جو آرگنائزیشن جن کو حکومت نے بین کر دیا ہے وہ ان کے دفتر نہیں کھل سکتے، ان کے جو کوئی بھی ایکٹیویٹی وہ کر رہے تھے وہ اب نہیں کر سکیں گے، دفاتر بند ہو جائیں گے، ایکٹیویٹیز سیز ہو جائیں گی، لوگ گرفتار ہو جائیں گے۔
تو یہ جو تنظیموں کو کالا عدم قرار دیا گیا ہے نوٹیفیکیشن کے تحت، تو یہ کون سی یہ تنظیمیں کیا؟
جو بھی تنظیمیں ملیٹنسی میں شامل ہیں وہ مختلف ناموں سے کام کر رہی تھیں، موجود ہیں، ان ساری تنظیموں کو، ان کا اوریجن کشمیر ہے، پنجاب ہے، جہاں بھی ہے، بیسیکلی بہت ساری تنظیمیں یو این اور یونائیٹڈ اسٹیٹ نے ان پہ پابندی لگائی، اور پھر فیڈرل گورنمنٹ نے ان کے اوپر کچھ عرصے سے پابندی لگائی تھی، اس میں یہ ساری لوکل بھی ہے جو ملٹنسی میں انوالو تھی، اسلام آباد بیسڈ ہو، جہاں کہیں بھی ہے، مختلف تنظیمیں، مختلف جو افغان وار کے بعد وجود میں آئیں آپ کے علم میں ہے، اور مختلف ناموں سے کام کرے، وہ ساری کی ساری ان کو اجازت نہیں دی جائے گی وہ کام کریں۔ اسی طرح ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، 11,000 کے قریب جو افغان الیگل یہاں لوگ رہ رہے تھے ان ساروں کو یہاں سے نکال دیا گیا۔
دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان کے اسٹیٹ کے خلاف کام کر رہے تھے، ان کے خلاف ایک آپریشن جاری ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ اس خطے کی طرف جو ہے وہ رخ کر رہے ہیں؟
ایسے ہے کہ ایک پوری ہسٹری ہے، کچھ تنظیمیں جو تھیں فرقہ واریت میں ملوث ہیں جو 9/11 سے پہلے بھی کر رہی تھیں، کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو افغان جہاد کے نام کے اوپر وجود میں آئیں، اور افغان جہاد جب ختم ہوا تو وہ ملک کے اندر ملٹنسی میں انوالو ہو گئی۔ کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جو مختلف ناموں سے پچھلے 9/11 کے بعد مختلف ملک کے مختلف حصوں میں مختلف تشدد پسند کاروائیوں میں ملوث رہی، تو یہ تو ایک مطلب اس کے اوپر تو ڈیٹیل ساری چیزیں موجود ہیں، اور یہ جو کاروائی چل رہی ہے آزاد کشمیر تو اس سارے ریجن میں سب سے پیسفل جگہ ہے، لیکن آپ کے علم میں ہو کہ جناب پرویز مشرف پہ جب حملہ ہوا، قاتلانہ حملہ ہوا، اس حملے میں بھی جو لوگ ملوث تھے ان کے وہ آزاد کشمیر کے کچھ لوگ تھے، آپ نے نام الیاس کشمیری کا سنا ہوگا، آپ نے صوفی محمد کا نام سنا ہوگا، تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی کوئی فالوئنگز موجود ہے آزاد کشمیر میں۔ امام بارگاہ والا مظفر آباد میں 2012 کا واقعہ ہوا، یہ لوکل تھے۔
ایڈیشنل آئی جی کشمیر فہیم عباسی گفتگو کر رہے تھے صحافی اورنگزیب جرال سے۔ افغانستان چلتے ہیں جہاں فرخندہ قتل کیس کی تحقیق کرنے والی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ فرخندہ نے قرآن کا نسخہ نظر آتش نہیں کیا۔ گزشتہ ہفتے کابل میں ایک مشتعل ہجوم نے قرآن جلانے کے جھوٹے الزام میں فرخندہ کو شدید تشدد کے بعد ہلاک کر دیا تھا۔ نوجوان فرخندہ کے قتل کے الزام میں 46 افراد گرفتار ہو چکے ہیں۔ کابل سے سعید انور۔
فرخندہ قتل کیس کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ انہیں ایسی کوئی ثبوت نہیں ملی ہے کہ فرخندہ نے زیارت میں قرآن جلایا ہو۔ یہ کمیٹی اپنے 9 دن کے تحقیقات کے دوران اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ فرخندہ حافظ قرآن تھی، اور زیارت شاہ دشمشیرہ میں آنے والے خواتین کو قبر کے سامنے سجدہ کرنے سے منع کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں فرخندہ اور زیارت کے متولی کے ساتھ بحث ہوئی ہے، اور زیارت کے گدی نشین نے آواز لگائی ہے کہ خاتون نے قرآن جلائی ہے۔ مولوی محی الدین بلوچ اس کمیٹی کے سربراہ نے صحافیوں کو بتایا کہ جن لوگوں نے فرخندہ پر قرآن جلانے کی تہمت لگائے تھے وہ خود ان پڑھ ہیں، اور حتیٰ کہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے۔
سوابق و شخصیت فردی خانم فرخندہ بوضاحت میں رسانت کی وہ ایک خانم متدین و قارئ۔
فرخندہ کی گزشتہ اور شخصیت سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک متدین خاتون اور قرآن کی حافظ اور دعوت دینے والی خاتون تھی۔ قرآن جلانے کی بات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس حادثے میں پولیس کی جانب سے قانون پر عمل درآمد کرنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اس حادثے میں ملوث افراد کی گرفتاری میں بھی بہتر عمل نہیں ہوا ہے۔
کابل سے سعید ارور کی رپورٹ۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ٹارگٹ کلنگ اور تشدد کے دیگر واقعات میں مارے جانے والے 13 صحافیوں کی ہلاکت کی تحقیقات کے لیے عدالتی ٹرائبینلز قائم کیے گئے ہیں۔ کوئٹے سے محمد کاظم۔
یہ 13 صحافی سن 2011 سے سن 2013 کے دوران تشدد کے مختلف واقعات میں کوئٹہ اور دیگر علاقوں میں ہلاک ہوئے تھے۔ ان میں ضلع کیچ میں فائرنگ سے ہلاک ہونے والے عبدالرزاق، عبدوست اور الیاس نظر، خوزدار سے تعلق رکھنے والے عبدالحق، جاوید احمد اور منیر شاکر، ضلع پنجگور کے رحمت اللہ عابد، بیسما کے عبد القادر، ضلع لسبلا کے طارق کمال، ضلع کلات سے تعلق رکھنے والے محمود آفریدی، اور کوئٹہ میں خودکش حملے میں مارے جانے والے سیف الرحمان، محمد اقبال اور عمران شیخ شامل ہیں۔ محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان کے ایک اعلامیہ کے مطابق ان کی ہلاکت کے واقعات کی تحقیقات کے لیے سیشن ججوں پر مشتمل 6 ٹریبونلز بنائے گئے ہیں۔ اگر صحافیوں کی تنظیمیں اس سلسلے میں عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کرتی رہی ہیں، لیکن پریس کلب کوئٹہ کے صدر شہزادہ ذوالفقار موجودہ حکومتی اقدام سے مطمئن نہیں۔
یہ 26 لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ تمام لوگوں کی تحقیقات کریں نا، روز اول سے ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ تمام لوگوں کی تحقیقات ہونی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے ان کے لوائکین کو کہ ان کو کس نے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اب گورنمنٹ نے کہا کہ جی 10 سے 12 لوگ ہیں، ان کا انہوں نے جو ہے ٹریبنل کے لیے اعلان کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل نامناسب ہے، تمام لوگوں کی جو ہے تحقیقات کرانی جانی چاہیے۔ اگر جب تک تمام لوگوں کی تحقیقات نہیں کریں گے، بلوچستان کے صحافی بالکل اس پر مترز رہیں گے اور اس طرح کے اقدامات کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔
یہ ٹریبونل صحافیوں کی ہلاکت کے ذمہ داروں کا تعین کریں گے اور 30 دنوں میں تحقیقات مکمل کر کے حکومت کو رپورٹ پیش کریں گے۔ دوسری جانب نوشکی اور کلات کے اضلاع کے سرحدی علاقے گور برات سے 4 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں، جنہیں سر اور سینے پر گولیاں ماری گئی ہیں۔
محمد کاظم کی رپورٹ آپ نے سنی۔ افغانستان میں غیر ملکی افواج کے انخلا کی وجہ سے جہاں نئی سرمایہ کاری رکی ہوئی ہے، وہیں پاکستانیوں کے لیے ملازمت کے مواقع بھی کم ہوئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر قیام امن سے متعلق خدشات غلط ثابت ہوئے تو یہ کمی وقتی بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ افغان صدر ڈاکٹر اشرف غنی کہہ چکے ہیں کہ خطے میں قیام امن سے لاکھوں پاکستانیوں کو معاشی فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھی ہارون رشید نے گزشتہ دنوں کابل میں مختلف پاکستانیوں سے مل کر وہاں کی صورتحال جاننے کی کوشش کی۔
پشاور سے تعلق رکھنے والے شعیب خان کابل کے ایک ریسٹورانٹ میں گزشتہ 3 برسوں سے بطور ویٹر ملازمت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے مقابلے یہاں کئی گنا زیادہ اجرت ملتی ہے، لہذا فی الحال ان کا ملک واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ عام پاکستانیوں کو افغانستان میں طویل مدت کے ویزے نہیں ملتے، لہذا بار بار واپس پاکستان آ کر ویزا لگوانا مہنگا پڑتا ہے۔ اس کا حل اکثر پاکستانیوں نے افغانستان میں غیر قانونی قیام کی صورت میں نکالا ہے۔ شعیب خان کہتے ہیں،
اب تک تو کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوا، لیکن جن لوگوں کو افغان حکام ویزے نہ ہونے کی وجہ سے تنگ کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی صورت میں اس کا کوئی حل نکال ہی لیتے ہیں۔
سرکاری اندازے کے مطابق افغانستان میں اس وقت 80,000 پاکستانی مختلف شعبوں میں ملازمت کر رہے ہیں۔ ان میں سے کتنے قانونی اور کتنے غیر قانونی طور پر مقیم ہیں کہنا مشکل ہے، لیکن حالیہ دنوں میں بین الاقوامی افواج کے انخلا کی وجہ سے افغانستان میں پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی کم ہوئے ہیں۔ کابل میں اقوام متحدہ سے پچھلے 7 برسوں سے منسلک آصف رشی کا کہنا تھا،
میں کہوں گا تھوڑا سا ڈسینٹ کر رہی ہے ایز کمپیئر ٹو بیفور۔
اس کی کیا وجہ؟
اس کی وجہ کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز یہاں سے واپس جا رہی ہیں، وائنڈ اپ کر رہی ہیں، تو پروجیکٹس کم ہو رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو ایز اٹ واز بیفور۔ کم ہو رہی ہیں اپرچونیٹیز۔
تو یہاں کام کرنا کتنا مشکل ہے؟
کسی بھی نسل کے لوگ ہیں، خواہ تاجک ہیں، ہزارہ ہیں یا پشتون ہیں، سبھی ٹھیک رہے ہیں۔ I tell you frankly, اس میں کوئی وہ نہیں ہے مذاکرہ۔
یہ human to human basis پہ ہے؟
I would say so. Government کے شاید different policies ہوں گی، لیکن human to human I would say کہ آپ کا اپنا رویہ ٹھیک ہے تو اس کے بیس پہ ہی آپ کو رسپانس بھی ان سے ملتا ہے۔
بی بی سی اردو کے ساتھ حالیہ ایک انٹرویو میں سابق افغان صدر حامد کرزئی نے بھی اعتراف کیا تھا کہ ان کے دور میں پاکستانیوں کی افغانستان میں تعداد کا جائزہ لیا گیا تھا۔ حامد کرزئی،
ہاں، ان کی تعداد کو مناسب حد تک لانا ضروری تھا۔ یہ ضروری تھا، کیوں نہیں ہمیں اسے جائز تعداد تک لانا ہی تھا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم پاکستانیوں کو اٹھا کر ملک سے باہر پھینک دیں۔
ڈاکٹر اشرف غنی کی حکومت کا اب کہنا ہے کہ افغانستان میں امن سے لاکھوں پاکستانیوں کو معاشی فائدہ ہو سکتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں مزید روزگار کے بہتر مواقع یہاں مل سکیں گے؟ ہارون رشید، بی بی سی، کابل۔
سندھ کے قدیم علاقے بھمبور کے آثار قدیمہ سے ایک زیر آب شہر دریافت ہوا ہے، جس کے بارے میں محققین کا دعویٰ ہے کہ یہاں 5ویں صدی سے 9ویں صدی عیسوی تک کی آبادی کے نشانات موجود ہیں۔ تو کیا یہاں عرب سپہ سالار محمد بن قاسم اور سکندر اعظم بھی یہیں سے گزرے تھے؟ سنتے ہیں ریاض سہیل سے۔
کراچی سے 60 کلومیٹر دور واقع بھمبور کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے حالیہ سلسلے کا تیسرا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ مقامی اور بین الاقوامی محقق اس مفروضے پر تحقیق کر رہے ہیں کہ بھمبور ایک ایسا ساحلی شہر تھا جس کے دیگر شہروں سے تجارتی تعلقات تھے۔ محققین کی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر کلیم اللہ لاشاری کہتے ہیں کہ کھدائی کے دوران ایک زیر آب شہر بھی برآمد ہوا ہے جس کی گلیاں پکی اور ایک طویل دیوار بھی موجود ہے۔
جب نیچے جاتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ یہاں پر ایک پورا ایریا ہے جو ورک شاپ کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ اب تو ہمارے پاس ایک پورا پاٹری کا سلسلہ ہے، اس کے بعد پھر بونز ہیں۔ اچھا، بون انڈسٹری بھی یہاں خاصی مصروف انڈسٹری نظر آتی ہے کہ جہاں پر بڑے جانوروں کی ہڈیوں سے بہت سی چیزیں، چوڑیاں، کنگن، کنگیاں، اس قسم کی بہت سی چیزیں بنائی جا رہی تھیں اور وہ امپلیمنٹس بھی بناتے ہیں، لیکن ہمیں فنشڈ پروڈکٹس نہیں ملی، ٹوٹی ہوئی ملی ہیں، ہاف وے جو ابنڈن ہو جاتی ہیں، جو ورک شاپ میں ضائع ہوتی ہیں چیزیں، وہ ملی ہیں۔ لگتا ہے کہ وہ ساری جس جگہ کو جانی ہوتی ہیں وہ چلی گئی ہوں گی۔
حالیہ کھدائی میں کارخانے بھی برآمد ہوئے ہیں۔ جو اسٹرکچر ملا ہے اس میں لکڑی کے پول پر چھت بنائی ہوئی ہے جس میں کاریگر بیٹھ کر کام کرتے تھے۔ آرکیولوجسٹ ڈاکٹر کلیم اللہ لاشاری کہتے ہیں کہ اربوں کی آمد کے بعد یہاں تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا تھا۔
جب نیچے جاتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ یہاں پر ایک پورا ایریا ہے جو ورک شاپ کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ اب تو ہمارے پاس ایک پورا پاٹری کا سلسلہ ہے، اس کے بعد پھر بونز ہیں۔ اچھا، بون انڈسٹری بھی یہاں خاصی مصروف انڈسٹری نظر آتی ہے کہ جہاں پر بڑے جانوروں کی ہڈیوں سے بہت سی چیزیں، چوڑیاں، کنگن، کنگیاں، اس قسم کی بہت سی چیزیں بنائی جا رہی تھیں اور وہ امپلیمنٹس بھی بناتے ہیں، لیکن ہمیں فنشڈ پروڈکٹس نہیں ملی، ٹوٹی ہوئی ملی ہیں، ہاف وے جو ابنڈن ہو جاتی ہیں، جو ورک شاپ میں ضائع ہوتی ہیں چیزیں، وہ ملی ہیں۔ لگتا ہے کہ وہ ساری جس جگہ کو جانی ہوتی ہیں وہ چلی گئی ہوں گی۔
بھمبور کی ایک شناخت رومانوی داستان سسی پنو بھی ہے۔ اس قدیم شہر کے بارے میں یہ رائے عام ہے کہ سمندر کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ یہ شہر بنتا اور بگڑتا رہا، اور اسی کے ساتھ یہاں کے لوگوں کا کاروبار بھی جڑا رہا۔ حالیہ کھدائی کے دوران یہاں سے ٹیرا کوٹا کے کچھ ٹکڑے یا ٹھکریاں بھی دریافت ہوئی ہیں، جن کی پیمائش اور سائنسی مشاہدہ بھی کیا جا رہا ہے جو اس سے پہلے نہیں کیا گیا تھا۔ آخری بار یہاں 1965 میں کھدائی کی گئی تھی۔ گزشتہ تحقیق اور کہانیوں کے مطابق بھمبور دیبل نامی بندرگاہ تھا جہاں عرب سپہ سالار محمد بن قاسم حملہ آور ہوا۔ حالیہ کھدائی کا ایک مقصد بھمبور اور دیبل کا تنازع بھی حل کرنا ہے۔ آرکیولوجسٹ ڈاکٹر آسمہ ابراہیم کا کہنا ہے کہ اب تک یہاں محمد بن قاسم کی آمد کی تصدیق نہیں ہوئی،
مگر ابھی تک کی جو ہماری ایکسکویشن ہو رہی ہے اس سے ہمیں یہ کنفرم نہیں ہو رہا کہ آیا یہ دیبل اور بھمبور ایک ہی تھا، محمد بن قاسم ادھر آیا تھا یا نہیں آیا تھا۔ ہر سال ہمیں نئی نئی چیزیں ملتی ہیں اور ہم نئے نئے کنکلوژنز کر رہے ہوتے ہیں، تو ابھی تک جو ہم نیچے کا لیول ہمیں ملا ہے وہ ساسینین ہی ہے، ارلی ساسینین تک بھی نہیں ابھی ہم پہنچے ہیں۔ اور جو ڈیٹنگ آپ کو میوزیم میں نظر آ رہی ہوگی وہ سیتھو پارتھین ڈیٹنگ ہے، جو کہ ہم اس کی تلاش میں ہیں کہ آیا یہ سیتھو پارتھین سائٹ تھی، آیا گریکس ادھر آئے تھے یا نہیں آئے تھے۔ ہمیں ہسٹوریکل ریفرنسز میں یہ بھی ملتا ہے کہ الیگزینڈر دا گریٹ ادھر آیا تھا، وہ بھی ہمیں چیک کرنا ہے۔
بھمبور کے آثار قدیمہ کی اس کھدائی میں اطالوی اور فرانسیسی ماہرین بھی شریک ہیں جنہوں نے ایک انسانی ڈھانچہ اور میٹرولوجیکل ورکشاپ دریافت کی ہے۔ گرمی بڑھ جانے کے بعد مزید کھدائی موسم سرما تک ملتوی کر دی گئی ہے، جس میں محقق یہ بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ شہر کسی پہاڑی پہ بنا ہوا ہے یا چوٹی پر۔ ریاض سہیل، بی بی سی، بھمبور۔
ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اٹلی میں اسلام کسی سربستہ راز کی طرح پوشیدہ ہے؟ اگر اس راز پر سے پردہ اٹھ جائے تو اس کی جھلک کیسی دکھائی دے گی؟ جاننے کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیے، جہاں اس وقت ہماری شہ سرخی ہے، فوجی عدالتوں سے 6 افراد کو سزائے موت۔ سیربین میں آج بڑا موضوع رہا یمن کا تنازع۔ یمن کے تنازع پر پاکستان میں پارلیمان کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ آپ کو یہ تفصیلات بہم پہنچائے۔ اسی تناظر میں جس میں یمن میں جنگ ہو رہی ہے، بھارت نے اپنے شہری یمن سے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ بحریہ کے 2 جنگی جہاز یمن بھیجے ہیں، جہاں تقریباً 4,000 بھارتی شہری کام کرتے ہیں، اور 350 بھارتی شہری آج صبح عدن سے بھارت پہنچے ہیں۔ بھارت ایران سے اپنے تعلقات رفتہ رفتہ مستحکم تو کر رہا ہے، لیکن یمن کی لڑائی میں اس نے ابھی تک غیر جانبدارانہ موقف اختیار کر رکھا ہے۔ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج سیربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن، یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں اسٹیفنی کک، جبکہ اسلام آباد میں اسرار الحق۔ جعفر رضوی کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے اور آپ چلتے چلتے خبروں کا خلاصہ سنیے معصومہ ملک سے۔
پاکستانی فوج کے مطابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے 6 شدت پسندوں کی سزائے موت کی توثیق کر دی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے یمن کے معاملے پر بحث کے لیے 6 اپریل کو پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس طلب کیا ہے۔ پاکستان کے سرکاری ریڈیو نے دفتر خارجہ کے حوالے سے خبر دی ہے کہ یمن میں محصور 186 پاکستانی چین کے بحری جہاز کے ذریعے جبوتی پہنچ گئے ہیں، جہاں انہیں پی آئی اے کے طیارے سے وطن واپس لایا جائے گا۔ کینیا میں شدت پسند تنظیم الشباب نے شمال مشرقی شہر گریسا کی ایک یونیورسٹی میں گھس کر 2 سیکیورٹی گارڈ سمیت کم از کم 17 افراد کو ہلاک جبکہ متعدد کو یرغمال بنا لیا ہے۔ مصری حکام نے کہا ہے کہ جزیرہ نما سینا میں مسلح شدت پسندوں نے حفاظتی چوکیوں پر حملہ کر کے تقریباً 17 مصری فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔